سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و رجب معرف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقتصر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مجھ کو طوفانوں نے بھی ساحل دیا،
ان کی جان رفتار لے چلا، ان کی جانب رفتار لے چلا، میری کاشی کا میرا منا خدا، میری کاشی کا میرا منا خدا، چلا میری کاشی کا میرا منا خدا، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی، ایسے دو عالم ہوا جس پر فدا، ایسے دو عالم ہوا جس پر فدا، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی، ایسے دو عالم ہوا جس پر فدا، میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ، میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ، اہل عشرت بن گئے میرے گدا، اہل عشرت بن گئے میرے گدا، میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ، میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ، اہل عشرت بن گئے میرے گدا، ان کی جانب طرف تالے چلا، میری کاش میرا منا خدا، سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی، سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی، میری حسرت میرے دل میں ہے صدا، حسرت میرے دل میں ہے صدا، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا، سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا، ان کی رحمت میر کر دایا فگن، ان کی رحمت میر پر سایا فگن، گوبدار میر ہے غم میں پڑا، گوبدار میر ہے غم میں پڑا، خواجگی ان کی ہماری بندگی، خواجگی ان کی ہماری بندگی جس طرح دے تو ان پر رہتے دا جس طرح پالے تو ان پر رہتے دا پنجرے تسلیم سے پنجرے تسلیم سے ہے دوستو ہو رہی ہے ویر سے سد جاتا ہو رہی ہے ویر سے سد جاتا پنجرے تسلیم سے ہے دوستو پنجرے تسلیم سے دوست ہو رہی ہے ویر سے سد جاتا ان کی جانب رب تعالی چلا میری کشتی کا میرا غم خدا پہلے ظاہر کو خبر اسی نہیں پہلے ظاہر کو خبر اسی نہیں جانے حسرت کو ہے جو عشرت عطا جانے حسرت کو ہے جو عشرت عطا ظاہر کو خبر اسی نہیں جانے حسرت کو ہے جو عشرت عطا عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا سدا عاشقوں کو اپنا غم بخشا سدا عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا سدا ساری دنیا کے مزے پانی ملے ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا قبر کی جانب ہے کی منزلے قبر کی جانب ہے جن کی منزلے مستند کو تو اپنا بنا مستند قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں مستند کو تو اپنا بنا دشمنوں کو عیش آب و گل دیا ہر چیز مٹی اور پانی سے بنی ہے سونا چاندی تانبا اور جتنے معدنیات ہیں اور جتنے کھیل تماشے ہیں سب مٹی کے ہیں
آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کے کچھ معارف پڑھ کر سناتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام قرآن پاک میں سب سے افضل آیات ہیں. تفصیل تو اس کے بعد سنا دوں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, زندہ ہے سب کا تھامنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے. وسع کرسیہ السماوات والارض, مگر جتنا کہ وہی چاہے. گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمینوں کو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے, مگر جتنا کہ وہی چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمینوں کو. ولا یعودہ حفظہما, اور گرا نہیں اس کو اس کا تھامنا, گرا نہیں اس کو تھامنا ان کا. وہو العلی العظیم, اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا. خلاصہ تفسیر یہ ہے, اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا, نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ ہی نیند دبا سکتی ہے. اسی کے مملوک ہیں سب, جو کچھ بھی آسمانوں میں موجودات ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں. ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے. وہ جانتا ہے ان تمام موجودات کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ یہ ترجمہ اور خلاصہ تفسیر معرف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس کے کچھ معرف و مسائل یہاں بیان کیے ہیں، اس کو پڑھ کر مجھے بےحد نفع ہوا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوا، اور ساتھ میں یہ کہ ہم آیت الکرسی کا معمول بنا لیں، جس سے ہو سکے ہر نماز بعد پڑھ لیا کریں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ آیت الکرسی کے خاص فضائل۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن پاک میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ روزانہ کا معمول بنا لیں گھر میں سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام، اور جس سے ہو سکے وہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے۔ اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو فرض جس فرض نماز کے بعد سنت موقعہ ہوتی ہے، اس میں سنت موقعہ کے بعد یہ پڑھی جائے۔ فرض نماز کے فوری بعد سنتوں کو پڑھنا چاہیے، جس کے بعد سنت موقعہ ہوں وہ پڑھنی چاہیے، اس کا حق پہلے، اس کے بعد جو بھی وظائف کرنے ہوں سنتوں کے بعد کرنا چاہیے۔ نسائی کے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع اور بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کے موجود و خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتی ہے نہ سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی ہوئی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے، یہ اجمالی مفہوم ہے اس آیت کا۔ اب تفصیل کے ساتھ اس کے الفاظ کے معنی سنیے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، لفظ حی کے معنی عربی زبان میں ہے زندہ۔ اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتلانا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالاتر ہے۔ اور لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے، قیام کے معنی کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اور قیام مبالغے کے صیغے میں بولے جاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں کہ وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے. قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں. اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں. جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں حی قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اس میں اعظم ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں. پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے بار بار یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں. تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. لفظ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو. اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اونگ اور نیند سب سے بڑی والا ہے. پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلا دیا کہ اللہ جل شانہ سارے آسمان و زمینوں اور اس میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے کہ پوری کائنات کو تھامے ہوئے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنا جیسا نہ سمجھے، وہ مثل و مثال سے بالاتر ہے. اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہے، اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تکان اور تاغ اور عمر اور نیند سے بالاتا ہے. چوتھا جملہ ہے لہو محفل سماواتی و محفل آؤ. اس کے شروع میں لفظ لہو کا لام تملیغ کے معنی کے لیے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے. پانچواں جملہ ہے منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے. اس میں چند مسائل بیان فرما دیے ہیں. اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز گوش کرنے کا بھی حقدار نہیں. وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چونے چرا کی مجال نہیں. آئیے ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش اور شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال دم زدن نہیں. ہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت بھی نہ کر سکے گا. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا. اسی کا نام مقام محمود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف اور باخبر ہے. آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس کے مخفی واقعات و حالات ہوں. تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں. کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں. اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے. ساتواں جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے. اس میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی. آٹھواں جملہ ہے وسیع کرسی ہوں سماوات ول او، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور حیض و مکان سے بالاتر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معمولات اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم و شان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدل جہاں بڑے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے انگوٹھی۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا ہلکا۔ نواں جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ بھی گرا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ اور دسواں جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے نو جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی اور برتری کی مالک وہ سزاوار وہی مالک و سزاوار وہی ذات پاک ہے۔ ان دس جملوں میں اللہ جل شانہ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اگر اس مضمون کو ہم ذہن نشین کر کے پھر نماز پڑھیں کہ ہم کتنے عظیم شان مالک کے سامنے کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نماز میں خوب بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عظمت کا حق کو نصیب فرمائے۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تصحیح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جائے وہ شرک خفی ہے، اور شرک جلی بت پرستی کرنا ہے۔ مشائخ سے منقول ہے ما منع من اللہ فہو وطنہ، جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے یعنی اللہ کی اطاعت سے وہی تیرا بت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا، سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے۔ قمیض یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں پھر دایاں ہاتھ، اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالیں پھر دایاں، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں پھر بائیں پاؤں میں، اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے۔ نشرت کی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت کے بیان میں کچھ مضمون پڑھ کر سنایا تھا، اس سے پیوستہ یہ مضمون آگے ہے۔ تین سال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بنی ہاشم و بنی مطلب اس گھاٹی میں نہایت تکلیف میں رہے، آخرکار آپ کو بوحی الہی اس بات سے اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد نامے کے کاغذ کو بالکل کھا لیا بجز اللہ کے نام کے، کہ اس نے کہیں کہیں تھا، ایک حرف نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال ابو طالب سے کہا، انہوں نے شام سے یعنی گھاٹی سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کی اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا بیان غلط نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر صحیح نکلے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قطع رحم اور احتبت سے باز آؤ. قریش نے کعبے پر سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا، پھر واقع ایسا ہی تھا. سبحان اللہ. تب قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر ڈالا. ابو طالب آپ کو اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کو لے کر شہر سے نکل آئے اور آپ بدستور دعوت اللہ میں مشغول ہوئے، اور یہ عہد نامہ فقط منصور بن اکرمہ بن حشام لکھا گیا تھا اور غرہ محرم سن 7 نبوت کو لٹکایا گیا تھا، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور نبوت سے سالے دہن میں شہر سے باہر نکل آئے تھے. الحمد للہ العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الامي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكره وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم. يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. يا إله العالمين تب علينا أجمعين. يا إله العالمين تب علينا أجمعين. يا إله العالمين تب علينا أجمعين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبيك الكريم. آمين.